الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة آج کل کا دور جدید دور کہلاتا ہے اور اس جدید دور میں مقاصد کے حصول کے لیے بہت سی ایسی چیزیں نکل آئی ہیں جن کو ہم شارٹ کٹ کہتے ہیں، مختصر راستہ کہتے ہیں، ہر چیز میں، سفر کے لیے ہوائی جہاز آ گیا، جو مہینوں کا سفر طے ہوتا تھا اب وہ گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے، کھانا پکانے کے لیے بڑے بڑے پریشر کوکر آ گئے، بڑے بڑے اوون آ گئے شاندار قسم کے، وہ کھانا جو گھنٹوں میں پکتا تھا اب منٹوں میں تیار ہو جاتا ہے، کپڑا سینے کی عجیب عجیب مشینیں آ گئی ہیں، بہت جلدی جلدی کپڑے گھنٹوں میں تیار ہو جاتے ہیں، کپڑے کو دھونے کے لیے وہ مشینیں آ گئی ہیں، اس میں محنت اور مشقت ہے ہی نہیں، آپ ڈالیں کپڑے اور نکال لیں، سوکھے ہوئے کپڑے نکل آتے ہیں خشک۔ تو یہ دور ایسا ہے کہ ہر مقصد، تقریباً ہر مقصد کے حصول کے لیے مختصر راستے نکل آئے ہیں اور سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں، بجلی نہیں تھی پہلے، بجلی آ گئی، یہ سہولت کی چیز ہے، تو سہولت بھی پیدا ہو گئی، مقصد کے حاصل کرنے کے لیے راستے بھی مختصر ہو گئے، سفر بھی جو طویل طویل سفر ہوتے تھے وہ مختصر ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی اپنے تک پہنچنے کا اور اپنی محبوبیت کے حاصل کرنے کا ایک بہت مختصر راستہ بتایا ہے، اور بڑا مزیدار، آسان، مزیدار، مختصر راستہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بتایا ہے، اور وہ یہی ہے جو ابھی یہ شعر پڑھا قاری صاحب نے، دوبارہ پڑھوایا تھا میں نے، ہمیشہ ہر صحابی راہ سنت کا تھا شیدائی، وہ دیوانے تھے لیکن خاک پا تھی ان کی، فرزانی، یہ شعر ہے حضرت رحمت اللہ علیہ کا، ہر صحابی راہ سنت کا شیدائی تھا، بس یہ جو راہ سنت ہے اتباع سنت، یہ اصل ہے. اور یہ ایسا راستہ ہے کہ بہت جلدی اللہ تعالیٰ کی محبوبیت حاصل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فرمانے لگتے ہیں، اللہ کو اپنے بندے سے محبت ہو جاتی ہے. یہ کوئی کم اعزاز کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے محبت فرمانے لگے؟ اور دیکھیے، محبت تو کافروں سے بھی ہے اللہ تعالیٰ، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. اس لحاظ سے سب الخلق عیال اللہ، اس روایت میں جو حضور نے لفظ استعمال فرمایا نا، وہ الخلق ہے، اس میں جانور بھی داخل ہو گئے. کافر تو پھر بھی بہتر ہے، جانور بھی داخل ہو گئے. سب کے سب، ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. کنبہ، کنبے والے کو اپنے کنبے سے محبت ہوتی ہے. تو اتباع سنت میں جو محبت مراد ہے، یہ والی محبت مراد نہیں ہے. یہ محبت تو اللہ کو جانوروں سے بھی ہے ایک درجے میں، اور ایک درجے میں کافروں سے بھی ہے. اللہ ان کو بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی اللہ نے خوب نعمتیں دی ہوئی ہیں. اتباع سنت کی وجہ سے جو اللہ کو بندے سے محبت ہوتی ہے، وہ انتہائی خاص محبت مراد ہے، خصوصی محبت مراد ہے، عام محبت نہیں ہے. اور یہ محبت ایسی ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، تقوی والے، اتباع سنت کرنے والے اللہ ان کے ساتھ رہتے ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا، تو یہ انتہائی مختصر، انتہائی آسان اور انتہائی محبوبیت والا، کہ اللہ کی بڑی محبوبیت مل جائے، یہ وہ راستہ ہے. آسان بھی بہت ہے، مختصر بھی بہت ہے، اور محبوبیت دلانے والا بھی بہت زیادہ محبوبیت دلانے والا. اسی لیے صحابہ سب کے سب اس راستے کے شہدائی تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ جب مذاکرات کے لیے پہنچے صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو ان کی جو تہبند تھی وہ نصف ساق تک تھی، آدھی پنڈلی تک. لوگوں کو وہ والا عثمان بھی یاد تھا، اسلام لانے سے پہلے والا عثمان بھی لوگوں کو یاد تھا. وہ قریش تھے، ان کے برادری کے لوگ تھے، ان کو وہ والا عثمان بھی یاد تھا جب تہبند تخنوں سے نیچے ہوتی تھی. اور اس وقت یہ فخر کی بات سمجھی جاتی تھی کہ جتنا جس کے تہبند اور لباس ٹخنوں سے نیچے ہو، اتنا ہی زیادہ قابل فخر سمجھا جاتا. تو وہ زمانہ بھی یاد تھا حضرت عثمان کا. تو لوگوں نے کہا، عثمان یہ کیا حلیہ بنا لیا تم نے، یہ تم نے حالت کیا بنا لی اپنی؟ یہ سوال اسی وقت کیا جاتا ہے کہ جب پہلے کچھ اور حالت ہو، بعد میں کچھ اور ہو گئی ہو. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے کا زمانہ بھی دیکھا تھا حضرت عثمان کا لوگوں نے، تو اس پر سوال کیا، یہ عثمان یہ تم نے کیا حلیہ بنا لیا؟ انہوں نے فرمایا، میں نے اپنے محبوب کو ایسے ہی دیکھا ہے. یہ جواب دیا، میں نے اپنے محبوب کو یعنی سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے ہی دیکھا ہے. وہ ایسے شیدائی تھے کہ کسی ماحول سے متاثر نہیں ہوتے تھے. وہ کسرا کے دربار میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صاحب السر کہلاتے ہیں، صاحب السر حضرت حذیفہ ابن یمان، ان کے جو والد تھے، اور یہ صاحب السر بنے اس طرح کہ ان کے جو والد تھے حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد کے موقع پر جب افراتفری پھیل گئی اور یہ بات مشہور ہو گئی کہ العیاذ باللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، تو تو اس وقت کیا حالت ہوئی ہوگی صحابہ کی؟ افرا تفری میں ان کے والد کو صحابہ نے ہی اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا. یہ کہتے رہے یہ میرے والد ہیں میرے والد ہیں, مگر اس وقت ایسی افرا تفری تھی, کسی کو ہوش نہیں تھا, تو اپنے ہی ایمان والے بھائیوں کے ہاتھوں مارے گئے. اور بعد میں حضرت حذیفہ نے فرمایا بھائی میں نے معاف کیا اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا, تو افرا تفری تھی, کسی کو ہوش نہیں تھا. لیکن چونکہ صدمہ پہنچا تھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو پہنچنے والے صدمے کی تلافی یہ کی کہ ان کو منافقوں کے نام بتلائے. دیکھو یہ فلاں منافق ہے, فلاں منافق ہے, فلاں منافق ہے. یہ آپ نے کسی کو نہیں بتایا, حضرت حذیفہ کو بتایا. اس لیے ان کو صاحب السر کہا جاتا ہے, حضور کے رازدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رازدار, صاحب السر ان کا لقب مشہور ہے صحابہ میں. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی نے, امیر المومنین نے حضور کے وصال کے بعد یہ بات فرمائی کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ ان کے نام مجھے بتا دو منافقین کے, وہ تو ظاہر ہے ایک راز ہے, لیکن مجھے یہ بتا دو کہ میرا نام تو ان میں نہیں ہے. یہ توازن فرمایا تھا. تو ان کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتلائے, اور قیامت تک کے آنے والے فتنوں کی ان کو تفصیلات بتائیں. اور یہ خود فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا فتنہ قیامت تک آنے والا جس میں 300 آدمی شریک ہوں ایسا نہیں چھوڑا حضور نے جس کی اطلاع مجھے نہ دی ہو. ہر وہ فتنہ, اس دور کے بھی کتنے فتنے شامل ہوں گے بھائی, 300 افراد جس میں شامل ہوں کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں, ایسا کوئی فتنہ حضور نے نہیں چھوڑا جن کی اطلاع ان کو نہ دی ہو. دیکھو یہ فتنہ ہوگا, یہ فتنہ ہوگا, یہ فتنہ ہوگا. یہ گئے کسرا کے دربار میں, وہاں کھانا کھا رہے تھے, کھانا کھاتے ہوئے ان کے ہاتھ سے بوٹی گر گئی, لقمہ گر گیا. انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جیسے دیکھا تھا ویسے ہی کیا, وہ لقمہ اٹھایا, اس کو صاف کیا اور کھا لیا. تو لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا یہاں, یہ جو دربار ہے اس کی خلاف ورزی کی آپ نے, یہاں تو یہ آداب, یہ ادب یہ ہے کہ جو لقمہ گر جائے اس کو گرا رہنے دو, اٹھاؤ نہیں. تو اس پر فرمایا کہ میں اپنے محبوب کی سنت کو ان بیوقوفوں کی خاطر چھوڑ دوں, ان احمقوں کی خاطر میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں. یعنی مطلب یہ تھا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ حالت تھی ان حضرات کی. اور قرآن کے جمع کرنے کا, جب یمامہ کی جنگ میں 700 ایسے 1200 صحابہ شہید ہوئے اس جنگ میں, 1200 صحابہ. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا شاید کہ مجھے وہاں سے ریاض جانا ہوا تو ساتھی وہاں کے لے گئے تھے مجھے, اور مجھے بتایا بھی نہیں. کہنے لگے آپ کو ایک جگہ لے کے چل رہے ہیں, میں نے کہا بھائی کہاں لے کے چل رہا ہوں, کہنے بس چل رہے ہیں. تو ریاض سے کوئی 30 کلومیٹر دور آبادی سے باہر نکل کر یمامہ کی جگہ ہے. وہ جو بورڈ میں نے دیکھا, اوہ یہ تو یمامہ ہے, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں جنگ ہوئی تھی مسیلمہ قذاب کی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے, وہ جگہ دکھانی تھی. اس جگہ 3 مقبرے مختلف تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بنے ہوئے, 1200 صحابہ وہاں مدفون ہیں جو اس جنگ میں شہید ہوئے. اور ایسا سکون ہے کہ بتایا نہیں جا سکتا. وہ سکون ایسا ہے وہاں پر, اگر آپ وہاں قبروں کے پاس بیٹھے ہیں صحابہ کی, تو ایسا سکون ہے کہ وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا. شدید دھوپ کے باوجود, دھوپ انتہائی شدید تھی, لیکن کچھ احساس ہی نہیں ہوا. بہت دیر ہم بیٹھے کچھ احساس نہیں ہوا. اس یمامہ کی جنگ میں 1200 جو صحابہ شہید ہوئے ان میں سے 700 وہ صحابہ تھے جو حافظ قرآن تھے, قرآن کے حافظ تھے. اس لیے یہ بہت ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ قرآن کی حفاظت کیسے کی جائے, تشویش پیدا ہوئی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے. تو قرآن کے جمع کرنے کا مشورہ ہوا تو حضرت عمر کے پاس گئے اور انہوں نے کہا جو کام حضور کے دور میں نہیں ہوا آپ وہ کیسے کر رہے ہیں. اور خود حضرت ابوبکر نے پہلے یہ فرمایا, ان کو جب مشورہ دیا گیا, میں وہ کام کیوں کروں جو حضور نے نہیں کیا, حضور کے دور میں نہیں ہوا. ایک ایک کو راضی کیا گیا تب کہیں جا کے قرآن کے جمع کرنے کا کام شروع ہوا. وہ حضرات اس قدر اس درجے کے متبع سنت تھے, حضور کے دور میں کام نہیں ہوا ہم کیوں کریں. اور ہم کہتے ہیں, وہ تو یوں کہتے تھے, ہم کہتے ہیں حرج ہی کیا ہے, حرج ہی کیا ہے. وہ سنت پر جان دیتے تھے سنت سمجھ کر, ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں سنت سمجھ کے. کیا حرج ہی کیا ہے, یہ تو سنت ہے, کوئی فرض واجب تھوڑی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے, حجت اللہ البالغہ اس کی ایک شرح بھی آتی ہے رحمت اللہ الواسعہ, عربی زبان میں کتاب ہے حجت اللہ البالغہ. اس میں ایک جگہ لکھتے ہیں, جو شخص ادب کا ادب آداب کا خیال رکھے گا, ادب کوئی فرض واجب چیز نہیں ہے لیکن فرمایا جو آداب کا خیال رکھے گا اس کو مستحبات پر عمل کی توفیق ملے گی. ادب قلم کا ادب ہے, کاغذ کا ادب ہے, کتاب کا ادب ہے. ہمارے بزرگوں نے تو دینی کتابوں کی تپائیوں تک کا ادب کیا ہے, قرآن کی جو تپائی ہوتی ہے اس کا ادب کیا ہے. مولانا شاہ ابراہیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ جو تپائیاں مسجد میں رکھی جاتی ہیں قرآن کے لیے مخصوص ہیں, ان پہ کوئی دینی کتاب بھی نہیں رکھی جا سکتی. جائز ناجائز کی بات نہیں, اگر آپ مسئلہ پوچھیں گے تو جائز ہے کوئی دینی کتاب رکھنا, لیکن ادب کے خلاف ہے. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں, ادب کوئی فرض واجب چیز نہیں ہے. مسئلہ پوچھیں گے تو علماء سے یہی پتہ چلے گا, ہاں ٹھیک ہے جی جائز ہے, اس کے خلاف کرنا بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ بہت بڑی سیڑھی ہے جس سے آپ آگے درجات سے محروم ہو جائیں گے. ہر چیز کا ادب, علماء کا ادب ہے, قلم کا, کاغذ کا, تپائیوں کا, درسگاہ کا. امام مالک رحمت اللہ علیہ درسگاہ میں جہاں وہ پڑھتے تھے کبھی انہوں نے پاؤں ہی نہیں پھیلائے, امام مالک نے کبھی درسگاہ میں پاؤں نہیں پھیلائے درسگاہ کے ادب کی وجہ سے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے استاد امام حماد کے گھر کی طرف پاؤں کر کے لیٹے بھی نہیں کبھی. اس طرف میرے استاد کا گھر ہے. یہ ناجائز تو نہیں تھا, اگر وہاں پیر کر لیتے تو کوئی حرام تو نہیں تھا, لیکن ادب ہے. تو فرمایا جو ادب کا لحاظ رکھے گا اس کو مستحبات کی توفیق ملے گی, جو مستحبات کی رعایت کرے گا اس پر عمل کرے گا اس کو سنتوں پر چلنے کی توفیق ملے گی, جو سنتوں پر چلے گا اس کو واجبات پر چلنے کی توفیق ملے گی, جو واجبات پر عمل کرے گا اس کے فرائض صحیح صحیح ادا ہوں گے. یہ سیڑھیاں ہیں, یہ درجات ہیں. بھائی یہ پانی نہ پیئے بیٹھ کے, ادب یہ بھی ادب کے خلاف ہے. کوئی یہاں پانی وغیرہ نہ پیئے, موبائل فون بند کر کے رکھے, یہ سب چیزیں ادب کے خلاف ہیں. لیکچر میں آپ کالج میں لیکچر ہو رہا ہو یا کہیں اور, آپ کو پانی پینے کی اجازت نہیں ہوتی اس میں. تو یہ جو دین کی بات ہو رہی ہے اس کی اہمیت لیکچر سے کم ہے زیادہ ہے, آپ خود سوچ لیں. جب آپ وہاں برا نہیں مانتے تو یہاں بھی نہ مانیں. اور اس سے آمد مضامین کی رک جاتی ہے, ساری اسٹیم میری تو اسٹیم ہی نکل جاتی ہے ساری، جو کوئی ایسی حرکت کرے میرے سامنے بیٹھ کے بالکل اسٹیم نکل جاتی ہے، اس لیے بھائی کچھ میرا ہی لحاظ رکھ لیں. تو جو آداب پر عمل کرے گا اس کو مستحبات کی توفیق، جو مستحبات پر عمل کرنے والے کو سنت پر چلنے کی توفیق، جو سنت پر عمل کرے اس کو واجبات پر چلنے کی توفیق ملے گی، اور جو واجبات پر عمل کرے اس کو فرائض کی توفیق ملے گی، اور جو فرائض پورے پورے صحیح سے ادا کرنے والا بن گیا بس اس کی تکمیل ہو گئی، کامل عبدیت بندگی کے اعلیٰ درجے پہ وہ پہنچ گیا. تو ہم تو اس کو بالکل جیسے ناک پہ سے مکھی اڑاتے ہیں ایسے اڑا دیتے ہیں، اے اس سے تو سنت ہے العیاذ باللہ. حالانکہ علماء نے لکھا ہے، میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات سنت کی تحقیر ایسی کرتے ہیں کہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں. علماء نے مسئلہ لکھا ہے سنت کی تخفیف کرنا، اس کی تحقیر کرنا، اس سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، داڑھی کا مذاق اڑا لیا، داڑھی کا مذاق اڑا لیا. یہ تو اب یہ جو بعض علماء نے فرمایا ایسے لوگوں کو چاہیے اپنے ایمان کی بھی تصدیق کریں، نکاح کی بھی تجدید کریں، ایمان کی بھی تجدید کریں، یہ بالکل صحیح ہے. یا اور کسی سنت کی تاخیر کر دی یا فرض کی تاخیر کر دی، تو یہ تو سیدھا سیدھا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہم لوگ صحابہ کے راستے پر چلتے ہوئے سنت پر جان دیتے، لیکن اب یہ وقت ایسا ہے کہ سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو یہ راستہ سنت کا انتہائی مختصر ہے، آسان ہے، اور انتہائی محبوبیت دلانے والا راستہ ہے. مختصر اور آسان اس وجہ سے ہے کہ ہم جتنے معمولات ہم کرتے ہیں ہمیں وہی معمولات کرنے ہیں، وہ جاری رکھنے ہیں، انہی عادتوں کو جاری رکھنا ہے، بس ان کو سنت کے مطابق کرنا ہے. جاگنا، ہم سوتے تو ہیں ہی رات کو، جاگنا ہے، سنت کے مطابق جاگیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاگنے کے بعد کیا اعمال کیا کرتے تھے وہ ہم عمل کریں. اور جاگنے سے لے کر رات کو سونے تک، اور رات کو سونے سے لے کے صبح جاگنے تک، جو جو سنتیں ہیں، جو جو ہمارے معمولات ہیں، ان کی سنتیں موجود ہیں. بیت الخلاء جانا، وہاں سے باہر آنا، کپڑے پہننا، کپڑے پہننے کی سنت، بیت الخلاء کی سنت. اس کے بعد وضو وغیرہ کرنا، غسل کرنا، غسل کی سنتیں، وضو کی سنتیں. اس کے بعد ناشتہ کرنا، اپنے مشغولی پر جانے سے پہلے ناشتہ کرنا تو کھانے کی سنتیں، کھانے سے پہلے کی، کھانے کے دوران کی، کھانے کے بعد کی سنتیں. پھر گھر سے نکلنا، گھر سے نکلنے کی سنتیں وغیرہ وغیرہ. یہ تمام، پانی پینا، دودھ پینا، پانی پینے کی سنتیں، دودھ پینے کی سنتیں، لباس پہننے کی سنتیں، لباس پہننے کی دعائیں وغیرہ وغیرہ. یہ تمام کام وہ ہیں جو ہم کرتے ہی کرتے ہیں، بس ان کو فرق یہ ہے کہ ان کو سنت کے مطابق کرنا ہے. سنت کے مطابق کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبوبیت حاصل ہو جائے گی. اور حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر کوئی ایسی سنت ہے جس پر معاشرہ چلنے میں رکاوٹ بنتا ہے تو تم ان سنتوں پر عمل شروع کر دو. یہ صحیح نہیں ہے یہ سوچ کے اب تو ابھی معاشرہ رکاوٹ بن رہا ہے ہم کیوں عمل کریں، چھوڑو. وہ کسی بھی سنت پہ عمل نہیں کرتے، فرمایا ایسے نہیں کرو. جن سنتوں پر چلنے میں معاشرہ رکاوٹ نہیں بنتا ان پر تو عمل شروع کرو. گھر سے باہر سنت کے مطابق نکلنے میں کون سا معاشرہ رکاوٹ ہے؟ بیت الخلاء سنت کے مطابق جانے میں کوئی معاشرہ رکاوٹ نہیں بنتا. سنت کے مطابق مسجد میں داخل ہونا اس سے کوئی معاشرہ کوئی رکاوٹ نہیں بنتا. سنت کے مطابق مسجد سے باہر نکلنا اس سے کوئی نہیں روکتا. ان سنتوں پر ہم عمل شروع کر دیں. ان پر عمل کرنے سے ایسی نورانیت اور ایسی برکتیں ملیں گی اور ایسی ہمت حاصل ہوگی کہ ان سنتوں پر بھی عمل شروع ہو جائے گا رفتہ رفتہ. جن سنتوں پر عمل کرنے میں ہمیں ہمت نہیں ہوتی تھی, معاشرے کی وجہ سے ہمت نہیں ہوتی تھی, ان پر بھی عمل شروع ہو جائے گا. یہ طریقہ بتایا ہے بزرگوں نے. یاد رکھیں, سنت پر عمل کرنے سے دنیا دین بن جاتی ہے, عادت عبادت بن جاتی ہے, طبیعت شریعت بن جاتی ہے. یہ تین چیزیں یاد رکھیں. دنیا دین بن جاتی ہے, خالص دنیا کا کوئی عمل ہو سنت کے مطابق کیا جائے, کاروبار ہے سنت کے مطابق, تجارت کے جو حضور نے طریقے بتائے اس کے مطابق کر لیا جائے, عبادت ہو گیا. تو دنیا دین بن گئی اور عادت عبادت بن گئی. عادت تھی, کھانا کھانا آپ کی عادت ہے, بیت الخلاء جانا آپ کی عادت ہے, سونا اور جاگنا آپ کی عادت ہے, یہ ہماری سب کی عادتیں ہوتی ہیں. اس کو سنت کے مطابق کر لیا, یہ عادت عبادت ہو گئی. استنجا سنت کے مطابق سیکھ لیا. ہم نے رمضان میں جو مذاکرہ میں نے کروایا تھا اسی لیے کرایا تھا کہ استنجا بھی سنت کے مطابق, یہ بیت الخلاء سنت کے مطابق گئے, باہر آئے سنت کے مطابق, استنجا سنت کے مطابق نہیں کیا, وہ استنجا اپنے طریقے سے اپنی مرضی سے کر لیا. اس لیے میں نے یہ مذاکرہ کروایا تھا, اور یہ مذاکرے کم ہوتے ہیں استنجا کے, اس لیے میں نے کروا دیا تھا. یہ اعتکاف والے جب یہاں موجود تھے تو اتنا جو جس کو ہم حقیر عمل سمجھتے ہیں, چھوٹا عمل سمجھتے ہیں, یہ استنجا, یہ بھی اگر سنت کے مطابق ہم نے کر لیا یہ بھی عبادت بن گیا. اس پر بھی کروڑوں نیکیاں ہمیں مل گئیں. تو عادت عبادت بن جاتی ہے, دنیا دین بن جاتی ہے, اور رفتہ 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 دنیا دین تو فوراً بن گئی, عادت عبادت بھی فوراً بن گئی. یہ تیسری چیز جو ہے نا, طبیعت شریعت بن جاتی ہے. یہ ان دو چیزوں پر عمل کرتے کرتے, سنت پر عمل کرتے کرتے یہ مقام بھی بالآخر حاصل ہو جاتا ہے کہ طبیعت شریعت بن جاتی ہے. طبیعت شریعت بن جاتی ہے اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب تک شریعت پر عمل نہ کر لے اس کو چین نہ آئے. زکوٰۃ کا وقت آ گیا تو بے چین ہو جاتا ہے, جب تک زکوٰۃ ادا نہ کر لے پھر سکون آتا ہے. فلاں معاملے میں فلاں کوئی معاملہ درپیش ہے تو وہ طبیعت بے چین ہو جائے گی کہ اس شریعت میں اس کے لیے کیا حکم موجود ہے, شریعت میں اس کے لیے کیا حکم موجود ہے, کیسے اس کو پورا کیا جائے, وہ معلوم کرنے کی تڑپ اور خواہش پیدا ہو جائے گی. یہ علامت ہے کہ طبیعت شریعت بن گئی. طبیعت آمادہ نہ ہو خلاف شریعت چلنے پر, شریعت سے ہٹ کر چلنے پر. تین چیزیں ہو گئیں, عادت عبادت بن جاتی ہے, دنیا دین بن جاتی ہے, طبیعت شریعت بن جاتی ہے. اب تین چیزیں اور سن لیجئے. ہر سنت اجمل ہے, یعنی انتہائی خوبصورت ہے, اور ہر سنت اکمل ہے, انتہائی مکمل ہے, کامل ہے, اور ہر سنت اسہل ہے, یعنی انتہائی آسان ہے, انتہائی آسان ہے. کھانا کھایا, فرش پہ بیٹھ گئے, دسترخوان بچھا لیا. دسترخوان بچھانا سنت ہے. ایک کوئی دسترخوان کے طور پر کوئی کپڑا بچھا لیا, اس پہ کھانا رکھا, بیٹھ کے کھا لیا. ایک تو یہ ہے, انتہائی آسان ہے. اور ایک یہ ہے کہ میز پر کھانا ہے, کانٹے سے کھانا ہے, چمچے سے اور کانٹے سے کھانا ہے, اس کے لوازمات بھی ہونے چاہیے, تو اس کے لیے خرچہ کتنا ہوگا؟ پہلے تو آپ کرسیاں لائیں, کرسیوں کا انتظام ہو, شاندار میز کا انتظام ہو, شاندار قسم کے کانٹوں کا اور چھری کا اور چمچوں کا انتظام ہو, یہ اور پلیٹوں کا انتظام جو اس کے مطابق, اس کے شایان شان جو پلیٹیں ہونی چاہیے کانٹے اور چمچے وغیرہ کے متعلق, اس کے متعلق تو اس کا انتظام ہو. یہ کتنا مہنگا پڑا, کتنی مشقت ہوئی. اور ایک یہ تھا کہ کوئی کپڑا لے کر اس کو دسترخوان بنا لیا اور نیچے بیٹھ کے کھانا کھا لیا, یہ سہل ہے یا وہ سہل ہے؟ آسان کس میں ہے, کس میں آسانی ہے؟ تو ہر سنت اسہل ہے, ہر انتہائی آسان ہے, ہر سنت اجمل ہے, انتہائی خوبصورت ہے, اور ہر سنت اکمل ہے, انتہائی کامل ہے. جس کام کو کرنے کا حضور نے جو طریقہ بتایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس کام کو کرنے کا اس سے زیادہ کامل اور بہترین طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. کھانے کا جو طریقہ آپ نے بتایا, کھانے کا طریقہ اس سے بڑھ کر اچھا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. لباس پہننے کا جو طریقہ آپ نے بتایا, لباس پہننے کا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح اور کاموں کا معاملہ ہے. تو سمجھ لیں, یہ سنت کا راستہ انتہائی مختصر, انتہائی آسان اور انتہائی محبوبیت والا. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ, جو ہمارے اکابر میں سے ہیں, ان کا ایک ملفوظ سن لیجئے, وہ یاد آ گیا. فرمایا کہ جس کو دو چیزیں حاصل ہیں, دو چیزیں جس کو حاصل ہیں, اس کے اندھیرے بھی اجالے ہیں. جس کو دو چیزیں حاصل ہیں اس کے اندھیرے بھی اجالے ہیں. نمبر ایک, اپنے شیخ کی محبت. نمبر دو, اتباع سنت. اور ان دونوں میں بھی, شیخ کی محبت اور اتباع سنت میں بھی, اصل اتباع سنت ہے. شیخ کے پاس کیوں جایا جاتا ہے بھائی؟ شیخ بنایا کیوں جاتا ہے؟ آپ دیکھیں میرا شیخ پانی کیسے پی رہا ہے, تو سنت کے مطابق پی رہا ہے. آپ ویسے پینا شروع کر, آپ کو بھی عادت ہو جائے گی. وہ جاگ کیسے رہے, سو کیسے رہے, کس طرح کیا عمل کر رہے ہیں, وہ نماز کیسے, وغیرہ وغیرہ, اس کے ساتھ رہنے سے اتباع سنت کی عادت ہو جائے. اس لیے شیخ کے پاس جایا جاتا ہے. تو ان دونوں میں بھی اصل اتباع سنت ہی ہے. تو فرمایا جس کو دو چیزیں حاصل ہیں, نمبر ایک شیخ کی محبت, نمبر دو اتباع سنت, اس کے اندھیرے بھی اجالے ہیں. اندھیرے بھی اجالے ہیں. اور نص قرآنی ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تم اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے. اور اس سے آگے جو ہے نا الفاظ, اللہ تم سے محبت فرمانے لگیں گے, آگے کیا ہے, محبت جب فرمانے لگیں گے, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, تمہارے اندھیرے اجالے بن جائیں گے, تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, تمہارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے. جس سے محبت ہوتی ہے, دنیا کا قاعدہ ہے, جس سے محبت ہوتی ہے اس کی برائیاں بھی اچھائیاں ہی نظر آتی ہیں. ایسی محبت ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ اس کی برائیوں سے بھی آنکھیں پھیر لیتا ہے آدمی, اس کو وہ اچھائیاں ہی نظر آتی ہیں, خوبیاں ہی نظر آتی ہیں, ایسی محبت ہو جاتی ہے. مخلوق کا یہ حال ہے. تو اللہ ہے بھائی, اللہ بھی جس سے محبت فرماتے ہیں اس سے اگر گناہ بھی ہوں, اگر وہ متبع سنت ہے تو اس سے گناہ بھی ہوں, اللہ معاف فرماتے ہیں, معاف فرما دیتے ہیں. یہ ایسا راستہ ہے اتباع سنت کا. اور دیکھیے, گناہ تو ہم سے, ہم نہ تو نبی ہیں نہ فرشتے ہیں, تو گناہ تو ہم سے ہونے ہیں. اس کا طریقہ یہی ہے, متبع سنت بن جائیں, اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے رہیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, یُحِبُّ فَاتَّبِعُونِي, اتباع کرو میری, پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائیں گے، جب محبت فرمائیں گے ویغفر لکم ذنوب، یہ تینوں چیزیں ساتھ ساتھ بیان فرمائیں، درجہ بدرجہ، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو اللہ بخش دیں گے، یہ تینوں چیزیں ساتھ جوڑ کے بیان فرمائیں گے، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، اتباع سنت، اس کے بعد اس پر ملے گی محبوبیت، محبوبیت پر ملے گی گناہوں کی معافی مغفرت. تو انتہائی محبوبیت والا، انتہائی آسان، انتہائی مختصر اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے یہ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کو جب دعوت دی تو فرعون نے ان کے معجزے کو دیکھا، معجزے بھی دکھائے، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو دو معجزے دیے تھے. نمبر ایک تو یہ کہ ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، ایک تو یہ معجزہ تھا کہ وہ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالتے تھے اور وہ جب باہر آتا تھا تو انتہائی چمکتا ہوا، اور من غیر سوء کے الفاظ قرآن نے اور لگا دیے، یعنی ایسا چمکتا ہوا کہ آدمی کو برا بھی نہ لگے، عیب نہیں لگتا تھا بلکہ اچھائی اور خوبی کے ساتھ چمکتا ہوا. وہ ان کا ہاتھ باہر آ جاتا تھا، دوبارہ اس اندر ڈالتے تھے اور باہر نکالتے تھے، وہ ہاتھ اپنی پہلی حالت پہ واپس آ جاتا تھا، یہ معجزہ تھا. اور ایک یہ کہ عصا آپ ڈالتے تھے اپنی لاٹھی کو تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، یہ دو معجزے عطا فرمائے تھے اللہ سبحانہ و تعالی نے. فرعون نے کہا کہ ان ھذا لساحر علیم، ارے یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، العیاذ باللہ، بہت بڑا جادوگر ہے، اللہ کی شان بھی عجیب ہے. تین ایسے انبیاء علیہم السلام تو بالکل صاف اور واضح ہیں جن کو ایسے جن زمانوں میں بھیجا گیا، ان زمانوں میں جس چیز کا زور تھا وہ اس کے ویسے ہی معجزہ دے کر بھیجا گیا. نمبر ایک تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے زمانے میں فصاحت اور بلاغت کا دور تھا، فصاحت اور بلاغت عرب کی اپنے عروج پر تھی، بڑے بڑے فصحاء بلاغا اپنا کلام پڑھتے تھے، اشعار ہوتے تھے. تو حضور کو جو اس زمانے میں بھیجا گیا یہ فصاحت اور بلاغت کا دور تھا، آپ کو ایسا کلام دے کر بھیجا گیا کہ اس کلام نے، یعنی قرآن کریم نے، ان سب شعرا کو عاجز کر دیا، لاؤ ایسا کلام لے کر آؤ. لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، سب کو لے آؤ، ساری انسانیت جمع ہو جائے، جنات جمع ہو جائے، پھر بھی اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے. قرآن خود یہ کہہ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے. یہ اخنس ابن شریق، ابو جہل، ابو لہب، یہ لوگ جا کے حضور کا کلام سنتے تھے، رات کو جا کے تہجد میں کلام سنتے تھے، جا کر اندھیرے میں، تینوں ایک دوسرے کو ملامت کرتے تھے، ارے ظالموں، تم قوم نے اگر دیکھ لیا تو کیا ہوگا. تینوں چوری چھپے آتے تھے اور آ کر قرآن کریم سنتے تھے، یہ خود شعرا تھے، فصاحت و بلاغت کے جاننے والے تھے. تو طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ دوس سے آئے تھے، ان کو مشرکین نے کہا دیکھو یہاں پر یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو ان کا کلام سن لیتا ہے وہ انہی کا بن جاتا ہے، تم ان کا کلام مت سننا. انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال لی، روئی، تاکہ میرے کان میں غلطی سے بھی ان کی آواز نہ آئے. ایک مرتبہ یہ وہاں سے گزر رہے تھے بیت اللہ سے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کریم نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کریم پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں خود شاعر ہوں، کیونکہ بہت بڑے شاعر تھے، میں خود شاعر ہوں، میں خود فیصلہ کیوں نہ کروں کہ یہ کلام کیا ہے. یہ سوچ کر انہوں نے روئی نکالی اور وہ قرآن کریم سنا، وہ سنتے گئے سنتے گئے اور پگھلتے گئے اور قرآن ان کے دل میں اترتا گیا، بالآخر ایمان لے آئے. اور ایسے ایمان لائے کہ حضور سے عرض کیا کہ آپ میرے قبیلے کے لیے بھی دوست کے لیے دعا فرما دیجئے کہ وہ بھی ایمان لے آئے. وہ قبولیت کا وقت تھا، حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللهم اهدی دوسا واتی بهم، حضور نے الفاظ فرمائے، اللهم اهدی دوسا واتی بهم، اے اللہ دوس کو ہدایت عطا فرمائیے. تو پہلے دوسی کے قبیلے کو دوس کو ہدایت عطا فرمائیے اور ان کو ایمان دے کر میرے پاس لے آئیے. اور ایسے ہی ہوا، سب پورا قبیلہ ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ گئے. یہ وہ دور تھا فصاحت و بلاغت کا. تو قرآن کریم دے کر بھیجا گیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس قرآن کریم نے بڑے بڑے شعرا کو عاجز کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور، یہ تو اس میں عجیب سسٹم لگا دیا، یہ گھر سے مشکل ہوگی. پھر پوری اذان ہے کیا؟ یہ درست نہیں ہے. یہ موبائل میں ٹون وغیرہ لگانا اذان کی یا تلاوت کی، یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ اذان اور تلاوت اس لیے تھوڑی ہے کہ ہمیں وہ یاد دلائیں کہ حضرت آپ کی کال آئی ہے. گویا ہم نے اذان کو خادم بنایا ہے، تلاوت کو خادم بنایا کہ تم ہمیں بتایا کرو جب ہمارے دوستوں کی کال آئے. یہی مطلب ہوا یا نہیں ہوا اس کا، یا کچھ اور مطلب ہوا؟ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے. اور یہ دین کے کاموں میں بھی اگر حرج ہو رہا ہو تو یہ چیز بھی درست نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا کہ وہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ، کوڑیوں کو اور برس والوں کو جن کا یہ سفید دھبے ہوتے ہیں ان کو وہ صحیح کر دیتے تھے ہاتھ پھیر کر. اور مردوں پہ جو مر چکا ہو اس کو وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مرے ہوئے کو پھونک مارتے تھے وہ زندہ ہو جاتا تھا. یہ معجزہ دیا گیا کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو دور تھا وہ طب کا دور تھا. عجیب عجیب نسخے، طبی نسخے عروج پر تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دے کر بھیجا گیا. ان معجزوں نے ان کو سب کو حیران کر دیا کہ یہ کیا چیز ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا اس میں جادو اپنے عروج پر تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دے کر بھیجا گیا کہ ان کے معجزوں نے اس جادو کو حیران کر دیا، بے اثر کر دیا کہ یہ کیا چیز ہے. تو فرعون نے جادوگروں کو بلا لیا. بعض روایت میں 70,000، بعض میں 72، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں 72 کی تعداد آئی ہے، اور بعض میں 900,000 تک کی تعداد ہے، 900,000 جادوگر. بعض میں 70,000 ہے، بعض میں 72 ہے. بہرحال کتنے بھی ہوں، جادوگروں کو بلایا گیا. انہوں نے پہلے مشورہ کیا کہ بھائی دیکھو ہم جا رہے ہیں مقابلے کے لیے، اگر وہ واقعی سچے نبی ہیں تو پھر تو ہماری پکڑ ہوگی، عذاب آئے گا اللہ کا، اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے، اور ہم ان سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں. بڑا غور و خوض کیا گیا مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا. ایک جادوگر نے یہ کہا کہ بس یہ کرو کہ ان کے جیسا لباس پہن لو، ان کے جیسا ہولیا ویسے ہی بنا لو. اس کو پسند کر لیا گیا، وہ اسی طرح ہولیا بنا کر اور وہ آ گئے مقابلے پر. اور جب مقابلے پر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا قریب جا کر، قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ الکذب فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا. دیکھو اللہ کے بندو، تمہاری بربادی ہو، تم یہ کر کیا رہے ہو؟ تم اللہ کے رسول کے مقابلے میں آ رہے ہو. ویلکم لا تفتروا علی اللہ الکذب، اللہ پہ جھوٹ نہ باندھو کہ یہ جادوگر ہے اور جو کچھ یہ جو لے کر آئے معجزے یہ جادو ہے. اللہ پہ جھوٹ نہ باندھو میں اللہ کا سچا نبی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہیں اپنے عذاب میں جکڑ لے، فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، تمہیں برباد کر دے اپنے عذاب سے. وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، اور جس نے افترا جھوٹ باندھا اللہ پر وہ نامراد ہوگا. یہ بات جب فرمائی تو انہوں نے کہا یہ تو وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہم نے مشورے میں کی تھی کہ کہیں اگر یہ سچے نبی ہیں تو کیا ہوگا. بہرحال وہ گھبرائے تو صحیح، اور پھر انہوں نے اپنے جو وہ پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى، آپس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات سے آپس میں اختلاف ہوا ان کے، اور تو انہوں نے چپکے چپکے باتیں شروع کر دیں، اور پھر یہ کہا کہ ان ہذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذهبا بطریقتکم المثلی. ارے یہ تو دونوں جادوگر ہیں، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور یہ ہم کو ہماری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں اور جو ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے اسے ہٹانا چاہتے ہیں، جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں اس طریقے سے ہم کو ہٹانا چاہتے ہیں. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ آپ، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا، آپ پہلے ڈالیں گے اپنے عصا کو، آپ پہلے اپنے دکھائیں گے جو کچھ آپ کو کرنا ہے، یا ہم پہل کریں. تو حضرت موسیٰ نے بڑی بے پرواہی سے فرمایا، قال بل القو، جاؤ تو تم ڈالو، تمہیں جو کرنا ہے کرو. فالقوا حبالهم وعصيهم، انہوں نے پھر اپنے لاٹھیاں ڈالیں اور اپنے جو وہ رسیاں ڈالیں، اور یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعا، وہ رسیاں اور لاٹھیاں ہی تھیں، حقیقت میں تو رسیاں اور لاٹھیاں تھیں، جادو کا زور ایسا قائم کیا، ایسا جادو جس کو سانگ کہتے ہیں، سانگ، ایسا جادو قائم کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی، اور تمام جو لوگ وہاں موجود تھے ان کو ایسا لگا کہ سانپ ہیں. یخیلو الیہ من سحرہم انہا تسعا، یہ جو یخیلو کا لفظ ہے یہ صاف واضح ہے یہاں، ایسا خیال باندھا، سانگ باندھا کہ ایسا لگا کہ جیسے وہ جو لاٹھیاں اور وہ رسیاں ہیں وہ سانپ ہیں، رینگتے ہوئے سانپ ہیں، اور ایسا سانگ تھا. فاوجس فی نفسی خیفت موسیٰ، حضرت موسیٰ کو بھی خوف محسوس ہوا بشری تقاضے کی وجہ سے، اور کچھ یہ بھی ڈر تھا کہ اگر میں نے جو کچھ کیا اگر وہ اس میں ناکامی ہوئی تو پھر کیا ہوگا، نبوت کی دعوت، وہ مقصد پورا نہیں ہوگا دعوت کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ قلنا لا تخف انک انت الاعلی، تم گھبراؤ نہیں، خوف مت کرو، تم ہی اعلیٰ اور برتر رہو گے. وہ ڈال دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. والقی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، آپ کے دانے ہاتھ میں جو یہ لاٹھی ہے اس کو ڈال دیجئے، یہ نگل جائے گا سب کچھ، جو کچھ انہوں نے یہ سانگ بنایا ہے اس کو نگل جائے گا. اور ایسا ہی ہوا، سب نگل گیا، سارے وہ جو رسیاں اور جو سانپ بن کے نظر آ رہے تھے منٹوں سیکنڈوں میں وہ سب کو نگل گیا. انہوں نے یہ دیکھ لیا حضرت انہوں نے یہ دیکھا کہ اوہ جادو کو تو ہم جانتے ہیں، فن تو ہم جانتے ہیں جادو کا، یہ تو کوئی جادو سے آگے کی چیز ہے، اور واقعی یہ سچے نبی ہیں اللہ کے. لہذا اسی کو سوچ کر وہ فوراً سجدے میں گرے، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے. حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سجدے میں وہ یہ گرے ہیں جادوگر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جنت کے وہ منازل دکھائے جو ان کو ملنے والے تھے، وہ مقامات دکھا دیے. ان کو دیکھ کر ان کا ایسا ایمان بنا کہ سجدے سے اٹھے تو فرعون نے کہا کہ تم کو میں قتل کراؤں گا. لَأُصَلِّ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُلِّ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. مِنْ خِلَاف کا مطلب ہے تمہارا اگر دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پیر کاٹوں گا. مِنْ خِلَاف، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا اور ایسے کاٹوں گا، دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو بایاں پیر، بایاں ہاتھ کاٹا ہے تو دایاں پیر، اس طرح کاٹوں گا، اور پھر اس پر بس نہیں کروں گا بلکہ تمہیں کھجور کے تنوں میں تم کو پھانسی دے دی جائے گی، سولی دے دی جائے گی۔ انہوں نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، وہ جو سجدے میں اللہ نے ان کو مقامات دکھائے اور جو انہوں نے سجدہ کرنے سے پہلے جو سب کچھ دیکھ لیا کہ جادو کا فن تو جہاں تک اس کا اس کی حدود ہے، اس سے تو ہم واقف ہیں کہ جادو کا فن کہاں تک پہنچ سکتا ہے، یہ اس سے آگے کی چیز ہے، بس یہ معجزہ ہے اور یہ سچے نبی ہیں، یہ دونوں باتیں ان پہ واضح ہو گئیں۔ تو ایسا ایمان ان کو عطا ہوا کہ انہوں نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھے جو کرنا ہے کر لے، ہم تو نہیں، انا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم تو اب ایمان لے آئے، انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، تو کیا کر سکتا ہے، بہت سے بہت اتنا کر سکتا ہے کہ ہماری اس دنیا کی زندگی کو ختم کر دے گا، بس یہ کر لے تو۔ اس نے بھی ایسے ہی کیا، سب کو، ایک کو نہیں چھوڑا، سب کو ختم کر دیا، سب کو قتل کرا دیا، لیکن وہ ایمان سے نہیں پھرے، ایسا مضبوط ایمان اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں اس سارے منظر کو دیکھنے والے تو اور لوگ بھی تھے، فرعون تھا، اس کا پورا لشکر تھا، اس کی فوج تھی، عوام الناس کا ایک بہت بڑا مجمع تھا، سب لوگ موجود تھے، ان کو کیوں نہیں ایمان ملا، ان کو کیوں ملا، جادوگروں کو؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روپ میں آ گئے تھے، ان کے حلیے میں آ گئے تھے، اللہ کو یہ بات پسند آ گئی، انہی کو ایمان مل گیا، حالانکہ مقابلے پر آئے تھے، لیکن اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے کہ میرے نبی کے حلیے میں ہے۔ یہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جو حلیے میں نہیں تھے، دیکھا تو انہوں نے بھی مقابلہ، فرعون نے بھی دیکھا، اس کی فوج نے بھی دیکھا، عوام الناس نے بھی دیکھا، لیکن وہ حلیے میں نہیں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو حلیے میں تھے ان کو اللہ نے ایسا ایمان دیا کہ کیا اس کی بات ہے کہ انہوں نے مرنا گوارا کر لیا مگر ایمان سے نہیں ہٹے۔ یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ فرعون کے دربار میں فرعون نے ایک آدمی کو بہروپیہ بنا رکھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت میں، انہی کے لباس میں، وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا، نام بھی اس کا موسیٰ ہی رکھ دیا تھا، تو فرعون پر، تاکہ جیسے آج کل وہ پتلے جلاتے ہیں اپنی نفرت کے اظہار کے لیے، پتلے جلاتے ہیں، یہ فلاں شخص کا پتلا ہے، تو یہ ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے لیکن لوگ کرتے ہیں، تو وہ پتلا جلاتے ہیں، اور وہ فرعون نے بھی ایسے ہی ایک پتلا سا بنا لیا، ایک آدمی کو مقرر کیا تھا کہ تیرا نام موسیٰ ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حلیے میں وہ رہتا تھا، اور پھر خوب گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑا رہا ہے۔ جب فرعون کو غرق کر دیا گیا، اس کی پوری قوم، اس کی فوج، لشکر اس کا غرق ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی شخص کو دیکھا، موسیٰ کو جو بہروپیہ بنا رہتا تھا، اس کو دیکھا، یہ بچ گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے عرض کیا کہ یہ تو میری نقل اتارتا تھا، یہ کیسے بچ گیا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا موسیٰ یہ تمہارے حلیے میں ہوتا تھا، اس لیے مجھے اس پر پیار آ گیا، اس لیے اس کو بچا لیا، یہ محفوظ رہا۔ یہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تم میری اتباع کرو، کھاؤ میرے طریقے سے، پہنو میرے طریقے سے، پیو میرے طریقے سے، سو اور جاگو میرے طریقے سے، گھر میں داخل ہو میرے طریقے سے، کاروبار کرو میرے طریقے سے، مسجد میں جاؤ میرے طریقے سے، مسجد سے باہر نکلو میرے طریقے سے، راستہ چلو میرے طریقے سے، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو محبوب بنا لیں گے، یحببکم اللہ، اور جب محبوب بنا لیں گے تو تمہاری مغفرت ہوتی رہے گی, گناہوں کے باوجود مغفرت ہوتی رہے گی. میں نے عرض کیا نا, حکیم الامت فرماتے تھے جو متبع سنت ہو, شیخ کی محبت ہو اور متبع سنت, دو چیزیں ہوں, اس کے اندھیرے بھی اجالے ہیں, اس کے اندھیرے بھی اجالے ہیں. یہ حضرت حکیم الامت کا جو ملفوظ ہے یہ نصوص سے معید ہے قرآن کریم کی. بس بھائی اس راستے کو ہم اختیار کر لیں, اور اس کا طریقہ بہت آسان ہے. میں آپ کو تین کتابیں بتاتا ہوں. ایک تو ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. تھوڑی سی قدر تفصیل اور چاہیے ہو تو علیکم بسنتی, اس کا مطالعہ مفتی عبد الحکیم صاحب رحمت اللہ علیہ کی. تیسری کتاب جو بہت مفصل ہے, اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تین کتابیں انتہائی مفید ہیں. پہلے آپ یہ والی لے لیجئے, درجہ بدرجہ چلیں. پہلے آپ یہ والی لے لیں, اسوہ رسول اکرم, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, یہ جیب میں بھی آ جاتی ہے, یہ لے لیں. کھانے پینے سے پہلے آپ کھانے کی سنتیں دیکھ لیں, اس میں سنتیں کیا ہیں, اب اس کو طے کر کے رکھا اور اس کے مطابق کھانا کھا لیں. یہ بہت آسان طریقہ بتا رہا ہوں. سونے سے پہلے آپ سونے کی سنتیں دیکھ لیں, روزانہ چند دن تک ایسا کر لیں, پھر آپ کو عادت ہو جائے گی, پھر کتاب کی ضرورت نہیں رہے گی. سونے کی سنتیں دیکھیں, اس کے مطابق سو جائیں. بس اس طرح کام کرتے رہیں, اپنے جو معمولات ہیں ان کو انجام دیں. بیت الخلاء جانے سے پہلے بیت الخلاء کی سنتیں دیکھ لیں, اس کے مطابق بیت الخلاء جائیں. باہر آنے کی سنتیں بھی دیکھ لیں, باہر اس کے مطابق آئیں. بس اس کے مطابق عمل کر لیں, اور پھر یہ کتاب جب پوری ہو جائے تو علیکم بسنتی, اس کو لیں, اس کو پڑھیں. تھوڑی سی تفصیل زیادہ ہے, اور خوب تفصیل پھر اس کے بعد جب یہ پوری ہو جائے تو اسوہ رسول اکرم لے لیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا مطالعہ کریں. یہ ترتیب ہے. مگر اس راستے کو اہمیت دیں, اس راستے کو معمولی نہ سمجھیں. ایک صحابی تھے حضرت زرارہ ابن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ پہلے جو جنگیں ہوتی تھیں ان میں یہ ہوتا تھا کہ لشکر آمنے سامنے آ گئے, جب لشکر آمنے سامنے آ جاتے تھے پھر لشکر سے اچانک جنگ نہیں شروع ہوتی تھی, لشکر سے اس لشکر سے ایک آدمی آتا تھا, وہ کہتا تھا حل میں مبارز, ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا, تو ادھر سے کوئی آتا تھا ایک آدمی, دونوں میں مقابلہ ہوتا تھا, یہاں تک کہ کوئی ان میں سے ایک قتل ہوتا تھا, پھر جو قاتل مقتول کے لشکر سے, پھر یہی قاتل دوبارہ آواز لگاتا تھا حل میں مبارز, پھر مقتول کے لشکر سے کوئی اور آتا تھا, پھر مقابلہ ہوتا تھا, کبھی قاتل کبھی یہ قاتل کبھی وہ قاتل, اس طرح تین چار مرتبہ ایسا ہوتا تھا, پھر گھمسان کی لڑائی شروع ہوتی تھی. یہ عربوں میں رواج یہ تھا, حل میں مبارز پہلے ایک 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 آدمی آیا دونوں طرف سے. ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا, لشکر اسلام کی طرف سے حضرت زرارہ ابن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مبارزت کے طور پر گئے. اہل کفر سے وہاں کا آدمی آیا, کوئی کافر آیا, مقابلہ شروع ہوا, اور وہ بہت کانٹے کا مقابلہ ہوا, ایسا مقابلہ کہ بہت دیر تک جاری رہا دو آدمیوں کا, یہاں تک کہ حضرت زرارہ ابن اوفا کا گھوڑا تھک گیا, جس گھوڑے پر یہ سوار تھے یہ تھک گیا. اب ظاہر ہے جب گھوڑا تھک جائے تو مقابلہ سامنے والا غالب آ سکتا ہے, یہ ایک تشویش کی بات تھی. جب انہوں نے دیکھا یہ میرا گھوڑا تھک گیا, اس میں سستی آ گئی ہے, گھوڑے کے بال پکڑے, پکڑ کر ان کو کھینچا اور فرمایا اگر آج تو نے سستی دکھائی تو کل قیامت کے دن میں تیری حضور سے شکایت کروں گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اگر آج تو نے سستی دکھائی تو کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تیری شکایت کروں گا. یہ الفاظ سننے سے ایک دم گھوڑا ہنہنایا, جھرجھری لی اس نے, ہنہنایا, اور پھر جو اس کے اندر طاقت آئی ہے اور انہوں نے جو حملہ کیا ہے اس کو قتل کر دیا اپنے دشمن کو. مقابلہ ختم ہو گیا. میں یہ عرض کر رہا ہوں حضور کے نام پر گھوڑے کے اندر بھی چستی آ گئی. آج ہم ہیں یہ تو سنت ہے بھائی, کیا ہے یہ سنت ہی تو ہے, کوئی فرض واجب تھوڑی ہے. اس کے اندر بھی چستی آ گئی اور ایسی آئی کہ حضرت زرارہ ابن اوفا اپنے دشمن پہ غالب آ گیا, قتل کر دیا. حضور کے نام سے, حضور کی سنتوں سے, حضور کی سنتوں کے مذاکرے سے ہمارا ایمان نہیں بڑھتا, ہمیں ترقی نہیں ہوتی. ذرا سوچے تو صحیح. اس لیے بھائی یہ راستہ بہت آسان, انتہائی سال اور انتہائی مختصر اور انتہائی محبوبیت والا راستہ ہے اتباع سنت کا, اور مزیدار راستہ. اسی لیے حکیم الامت فرماتے تھے یہ تصوف جو ہے ہمارا, جو یہ جو سلسلہ ہے شاہی, یہ شاہی سلوک ہے, شاہی سلوک. سب کرتے رہو مزے سے, سب کھاؤ پیو عیش کرو, سنت کے مطابق کر لو سب کچھ, سو بھی کھاؤ بھی پیو بھی, بیوی بچوں میں بھی رہو, سیر تفریح بھی کرو. حضور نے فرمایا سیر تفریح بھی کیا کرو, تو وہ بھی کرو, سب کچھ کرو حضور کا طریقہ سمجھ کر, حضور کے طریقے کے اتباع میں. لو جی شاہی فن, شاہی سلوک طے ہو رہا ہے. یہ تو اللہ تک بھی پہنچ رہے ہیں, گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں, درجات بھی بلند ہو رہے ہیں, نیکیاں بھی مل رہی ہیں. اسی لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے اس سلسلے میں وصول بہت جلدی ہو جاتا ہے. وصول, وصول کہتے ہیں اللہ تک پہنچنا, بہت جلدی ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ہمارے سلسلے میں اتباع سنت پر زور دیا جاتا ہے, اتباع سنت پر زور دیا جاتا ہے, بھائی متبع سنت رہو. اس وجہ سے وصول بہت جلدی, یعنی اللہ تک پہنچنے کا سفر بڑے جلدی طے ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی محبوبیت مل جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اتباع سنت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.